أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وآله الطاهرين ناظرین کرام سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام راہ زندگی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو اپنی جانب سے اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور جہاں کہیں بھی آپ تمام ناظرین ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سحر ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ ایک مرتبہ پھر اس نے ہمیں توفیق دی کہ آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام راہ زندگی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر ہے۔ اور ناظرین، یہ پروگرام میں جو مختصر سی تاخیر ہو گئی ہے، تھوڑا دیر سے ہمارا پروگرام شروع ہوا ہے، اس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میں تمام ناظرین کا بہت شکر گزار ہوں کہ پروگرام کو اتنا پسند کر رہے ہیں اور آپ سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ ناظرین، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ شرعی مسائل کو بہتر طریقے سے ہم جانیں اور حاصل کریں، اور خدا نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم نے ایک زمینہ فراہم کیا آپ کے لیے۔ ہمارے مہمان آتے ہیں اور آنے کے بعد جو اسلامی مشکلات اور شرعی مسائل ہیں ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، سوالات آپ کے ہوتے ہیں اور جوابات ہمارے مہمان دیتے ہیں، ہم صرف درمیان میں ایک رابطہ ہے۔ ناظرین، کچھ ناظرین کے سوالات ہم تک پہنچے لیکن ہم اس لیے ان کو یہاں بیان نہیں کر سکے چونکہ وہ سوالات ہمارے لیے واضح نہیں تھے، اس لیے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ بھیجنے سے پہلے، چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آپ رومن میں سوالات لکھتے ہیں، تو یہ دیکھیے کہ جو لکھ رہے ہیں اور ہم اردو میں اس کو پھر آپ لکھتے ہیں رومن میں، تو اس لیے ایسا لکھیں کہ جو ہم سمجھ جائیں۔ بہت سے سوالات ہیں دوستوں نے کیے ہیں لیکن ہم نہیں پوچھ پائے، ورنہ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ تمام سوالات پوچھے جائیں، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر کبھی کبھی مثلا جو ایک ہفتہ یا 10 دن لیٹ ہو جاتے ہیں اور ایک پروگرام میں نہیں تو دوسرے پروگرام میں سوالات پوچھے جاتے ہیں، یہ صرف اس لیے چونکہ وقت ہمارا محدود ہوتا ہے۔ خیر، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، اجازت دیجیے اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ آج بھی جو پروگرام میں ہیں جناب حسن رضا کریمی صاحب قبلہ ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ قبلہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضور، بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے بھی ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور تشریف لائے۔
شکریہ بہت بہت۔
حضور، ناظرین بہت آپ کو دعائیں دے رہے ہیں اور آپ کو سلام بھیجا ہے اور مبارکباد پیش کی ہے کہ جو آپ زحمت برداشت کرتے ہیں اور سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔
اللہ پروردگار عالم سب کو محفوظ رکھے انشاءاللہ،
انشاءاللہ اور سب دعاؤں کی التماس کے لیے بھی بول رہے ہیں۔ حضور، سوالات وہی سلسلے کے مطابق، سب سے پہلے کچھ ہمارے جو موضوع کے مطابق سوالات ہوں گے، تو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا غسل میت کے حوالے سے، اس میں کچھ سوالات جو ناظرین نے پوچھے تھے ہم اس کا کچھ ایک مختصر طور پر، یہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہوگی، اگلا پروگرام جو ہوگا غسل سے ہٹ کے انشاءاللہ دوسرا پروگرام ہوگا، تو اس میں ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ غسل میت کے مختصر طور پر کچھ آداب آپ بیان کیجیے، آداب غسل میت کیا؟
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اس کے آداب کیا ہیں غسل میت کے،
جی
سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میت کو جو غسل دیتے وقت بلندی تھوڑا سا اپنے سے بلند مقام پہ رکھنا چاہیے، یعنی زمین پہ میت کو رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، بلندی جگہ
جی۔
اور بہتر یہ کہ روایتوں میں ملتا ہے، فتوی میں بھی موجود ہے کہ وہ تخت ہو
جی،
اور تخت بھی جو ہے وہ ساگوان کی لکڑی، اس طرح کی بھی عبارتیں
اچھا
جی روایت میں آئی ہیں اور فتوی میں بھی ہیں،
صحیح
مستحب ہے، اور یہ مخصوص ہے ہندوستان سے، ہمارے وہاں میسر ہے تو بنا لینا چاہیے، ہر ایک کے لیے مستحب ہے،
ساگوان کی لکڑی ہونی چاہیے، یہ مستحب ہے،
مستحب ہے،
اور اگر نہ ہو تو لکڑی کا تخت کوئی بھی لکڑی ہو تو وہ بھی مستحب ہے، جی بالکل۔
دوسری ہے کہ جب کپڑا اتاریں، کرتا اتاریں اس کا، تو سر کی طرف سے نہ اتاریں،
صحیح،
پیر کی طرف سے اتاریں، اگرچہ کپڑا پھاڑنا پڑے گا، کرتا پھاڑنا پڑے گا،
جی بالکل،
چونکہ پھاڑنا ہے، تصرف کرنا ہے
جی،
اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ورثہ ہیں میت کے ان سے اجازت اور رضایت حاصل کریں،
اجازت لے لیں، صحیح،
رضایت حاصل کریں
جی۔
اور اسی طرح مستحب ہے کہ غسل دینے کے پہلے انسان جو ہے وہ میت کے سر کو دھلے
جی،
وہ بھی سدر کے جھاگ سے،
ہاں جو سدر کی پتیوں کا جھاگ ہو جی،
اسی طرح شرمگاہ کا دھلنا 3-3 مرتبہ ہے، یہ مستحب ہے سدر سے،
صحیح،
اسی طرح مستحب ہے کہ غسل دینے کے پہلے میت کو
جی
اس کا نصف، یعنی
آدھا
حصہ جو ہے
جی
اس کا دھلنا بھی مستحب ہے،
صحیح، یعنی کلائیوں تک ہاتھوں کا دھونا جی،
یہ بھی مستحب ہے،
صحیح
جی۔ اور غسل دینے میں جب آپ غسل دیں تو پہلے اور دوسرے غسل کے درمیان جو ہے
جی
مستحب یہ ہے کہ نرمی سے جو ہے وہ پیٹ کو جو ہے وہ سوتیں، آپ
دبائیں اس کو، کھینچیں، دبا کر کھینچیں،
اس کو سوتنا کہتے ہیں،
صحیح،
کھینچنا
جی،
کہ کثافت وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ البتہ اس میں ایک احتیاط ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو،
صحیح،
میت عورت کی ہو اور حاملہ ہو،
جی
بچہ بھی پیٹ میں مر چکا ہو،
صحیح،
تو ایسی صورت میں یہ استحباب جو ہے وہ
ساقط ہو جاتا ہے،
ساقط ہو جاتا ہے،
یہاں مستحب نہیں ہے، جی
یہاں مستحب نہیں ہے،
صحیح۔
اسی طرح غسل دینے کے لیے یہ کہ تینوں جو غسل دیے جاتے ہیں تینوں اعضاء کو،
جی
تین پانی سے تین اعضاء کو غسل دیتے ہیں، تینوں کو تین تین مرتبہ دینا پڑے گا، مستحب ہے،
مستحب
دینا چاہیے،
تین تین بار دینا،
تین تین بار دینا چاہیے، اس طرح کل 27 مرتبہ ہو جائے گا،
صحیح،
تین اعضاء ہیں، تین پانی ہیں،
جی
تین تین مرتبہ 27 مرتبہ، یہ مستحب ہے،
صحیح،
جی۔ اسی طرح مستحب ہے کہ جب آپ غسل دیں تو سائبان ہوں، یعنی کوئی سایہ ہو،
سایہ ہو،
آسمان کے نیچے نہ ہو، زیر آسمان نہ ہو، سایہ ہو، اگر چھت نہیں ہے تو کم سے کم کپڑا ہی، چادری، پردہ ڈال لیں، یہ بھی مستحب ہے۔ مستحب ہے کہ شرمگاہ چھپی رہے، یعنی چھپانا مستحب،
جی یعنی کوئی کپڑا باندھ دیا جائے،
کپڑا باندھ دیا جائے،
جی،
اور حتیٰ اگر، یعنی یہاں تک کہ اگر غسل دینے والے وہ افراد ہیں جن کے لیے دیکھنا جائز ہے، مثلاً کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے رہا ہے،
صحیح،
یا بیوی اپنے شوہر کا غسل دے رہی ہے،
جی،
تب بھی مستحب یہ ہے کہ
جی
ڈھپی رہے شرمگاہ،
جی بالکل۔
اور اسی طرح مستحب ہے کہ غسل دینے کے بعد جو ہے اس کو صاف کپڑے سے پوچھنا،
اس کو خشک کیا جائے،
خشک کیا جائے، ہاں صاف کیا جائے، اور بھی بہت سارے استحباب ہیں، کہیے تو میں گناؤں،
جی جی بالکل۔ حضور سوالات بہت ہیں، دیکھتے ہیں ہم کہاں تک پہنچتے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر میت کے بدن سے ناخون، بال یا کھال یا دانت جدا ہو جائے تو کیا کیا جائے گا؟
دیکھیے یہ معمولاً یہ جو ہے پیش آتا ہے مسئلہ،
جی،
کہ اگر میت کے جسم سے کوئی بھی حصہ جدا ہو جائے، بال حتیٰ، ناخون ہے یا آپ کے دانت نکل آئے،
جی،
تو ان تمام چیزوں کو کفن کے اندر جو ہے
وہ
رکھ کے دفن کر دیا جائے گا،
صحیح۔
حتیٰ میں نے روایت میں بھی دیکھا ہے کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے دانے مبارک جو ہے وہ نکل آئے تھے،
جی،
تو آپ نے اس کو محفوظ رکھا، پہلے الحمدللہ کہا، محفوظ رکھا، اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا،
جی،
اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ میرے کفن کے ساتھ جو ہے دفن کر دینا،
یعنی یہ تو حضور کی حالت حیات میں،
حالت حیات میں یہ سب تک تاکید ہے،
اللہ
اکبر، جو بھی حصہ جدا ہو تو اس کو رکھے رہے اور دفن جو
میت، ہاں یہ سوال تو میت کے حوالے سے، میت کا جو بھی حصہ جدا ہو اس کو کفن کے ساتھ
دفن
کر دیا جائے، صحیح۔ حضور ایک سوال یہ ہے کہ کیا میت کو وضو دینا بھی واجب ہے؟
دیکھیے واجب تو نہیں ہے،
جی،
لیکن بہرحال بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، مستحب ہے، سنت موقعہ ہے، تاکید کی گئی ہے،
صحیح،
کہ میت کو وضو بھی دیا جائے، غسل تو واجب ہے،
جی،
سنت موقعہ یعنی مستحب ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے وضو دینے کی،
جی،
البتہ بہتر یہ ہے کہ غسل کے پہلے وضو دیا جائے،
جی صحیح بالکل۔ حضور ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر میت کو میت کا جسم ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہی غسل دے دیا جائے، یعنی اتنا انتظار نہیں کیا کہ اس کا جسم ٹھنڈا ہو جائے اور پہلے ہی غسل دے دیا جائے تو کیا حکم ہے؟
دیکھیں میت بہرحال روح نکلنے کے بعد وہ میت ہے،
جی،
اور غسل واجب ہے میت کے اوپر، اس کو میت کہیں گے، چاہے ٹھنڈی ہوئی ہو میت،
صحیح،
یا ٹھنڈی نہ ہوئی ہو،
جی۔
اب یہ کہ ٹھنڈی ہونے کے پہلے اگر غسل دے دیا گیا ہے تب بھی یہ غسل کافی ہے،
جی
صحیح ہے، دوبارہ اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے، انتظار کریں اس وقت تک، یا
آپ انتظار کر سکتے ہیں، بہتر ہے انتظار، جب ٹھنڈی ہو جائے تب غسل دیا جائے، لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال آ گئی ہے،
جی،
تو آپ یعنی پہلے بھی غسل دے دیں، خلاصے غسل جو ہے میت کو ہے،
صحیح،
اور روح نکلنے کے بعد اسے میت کہتے ہیں،
جی بالکل،
چاہے وہ میت ٹھنڈی ہوئی ہو
یا
ٹھنڈی نہ
ہو۔ حضور اسی سے مربوط ایک سوال عباس صاحب نے کیا ہے گلگت سے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ پلاسٹک کے دستانے پہن کر میت کو غسل دینے والے کے اوپر بھی کیا غسل مسح میت واجب ہو جاتا ہے؟
دیکھیے غسل مسح میت جو واجب ہوتا ہے وہ بدن، ہمارا بدن میت کے بدن سے مس ہو،
ڈائریکٹ مل رہا ہو، مس ہو رہا ہو،
مس ہو رہا ہو،
جی،
تب غسل مسح میت واجب ہے،
صحیح۔
لیکن اگر کوئی چیز حائل ہے، پلاسٹک ہے یا کپڑا ہے یا چادر ہے، کوئی بھی چیز اگر حائل ہے،
جی،
اور آپ اس کو جو ہے وہ چھو رہے ہیں، تو اس صورت میں غسل مسح میت واجب نہیں ہے،
جی۔
تو وہ افراد جو مثلا دستانے پہن کے جو ہے وہ پلاسٹک کے دستانے آتے ہیں اس کو پہن کے غسل دے رہے ہیں، تو چونکہ آپ کا حصہ، ہاتھ جو ہے میت سے مس نہیں ہوا،
جی،
لہٰذا غسل مسح میت بھی واجب نہیں ہے،
صحیح بالکل، جی۔ بہت شکریہ حضور، اجازت دیجیے ہم یہاں پر وقفہ لیتے ہیں اور پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین پروگرام میں اب خود آپ کی باری ہے، آپ سوالات ہمارے مہمان سے پوچھیں گے، انشاءاللہ ہمارے مہمان اس کے جواب دیں گے، براہ راست بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں فون کے ذریعے، ورنہ ہمارا جو واٹس اپ کا نمبر ہے وہ آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے، اور اس کے ذریعے آپ ہم سے سوال پوچھیے، واٹس اپ کے ذریعے پوچھیے، انشاءاللہ ہمارے مہمان سوال کا جواب دیں گے۔ ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین اکرام پروگرام راہ زندگی میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارا ساتھ دیجیے، اپنی گفتگو کو مہمان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور ابھی سوال کیا ہے محمد طہٰ صاحب نے کرگل سے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ میت کو ہم نے غسل دیا اور تاخیر کی بنا پر میت کے جسم سے خون یا پیشاب باہر آیا، تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا دوبارہ سے اس کو غسل دیا جائے گا یا اسی طرح سے دفن کیا جائے؟
غسل تو دینا دوبارہ واجب نہیں ہے، غسل ہو چکا ہے میت کو،
جی
اب رہا کہ میت کو نجاست آ گئی ہے، حتیٰ اس کے بدن سے نکلی ہو یا کہیں خارج سے الگ سے کوئی نجاست لگ گئی ہو،
جی
واجب ہے نجاست کو برطرف کرنا
صحیح
دفن کے پہلے، حتیٰ یہاں تک یعنی ملتا ہے کہ اگر آپ نے دفن کر دیا، قبر میں ڈال دیا ہے
جی
میت کو، اور کفن یا کوئی بھی چیز نجس ہو گئی ہے تو اس کا پاک کرنا ضروری ہے.
صحیح.
اگر آپ نہیں پاک کر سکتے تو کوئی کینچی وغیرہ یا کسی چیز سے
اس کو کاٹ دیجیے، جدا کر دیجیے،
جدا کر دیجیے
جی. لیکن غسل واجب نہیں،
غسل دوبارہ ضروری نہیں.
حضور، اب یہ کچھ سوالات ہیں جو تقریباً یعنی ایک ہفتے سے زیادہ وقت ہو گیا جو ہمارے پاس آئے تھے، لیکن ہم وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں پوچھ پائے تھے. ہم معذرت چاہتے ہیں اپنے ناظرین سے بھی، پہلے ان کا جواب دیجیے آپ، اس کے بعد جو اس ہفتے سوالات آئے ہیں ان کا جواب، اور جو ابھی آئیں گے انشاءاللہ ان کو ہم فوراً لیں گے. حضور، سوال کیا گیا تھا، جناب سید قلب عباس صاحب کشمیر سے پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں رونا کیسا ہے؟
یہ نماز میں رونا، آپ رو کس لیے رہے ہیں؟
جی
ایک مرتبہ انسان دنیاوی امور کے لیے رو رہا ہے، کوئی آفت آن پڑی ہے وہ نماز میں اس کو یاد آ گیا، رونے لگا ہے،
کوئی اپنی
کسی کا انتقال ہو گیا،
برا وقت یاد آ گیا ہے نماز میں،
کسی کا انتقال ہو گیا ہے وہ نماز میں اس کو یاد کر کے رو رہے ہیں، یا کوئی خسارہ ہو گیا کہیں، کچھ
نقصان ہو گیا،
کوئی نقصان ہو گیا ہے اس کو یاد کر کے رو رہے ہیں،
ہے نا.
دنیاوی امور کے لیے اگر رو رہے ہیں، اگر بلند آواز سے رو رہے ہیں تو قطعاً نماز باطل ہے. آواز کے ساتھ، آواز کے ساتھ اگر رو رہے ہیں، دو طریقے سے، ایک مرتبہ آواز کے ساتھ انسان روتا ہے، ایک مرتبہ صرف آنسو گرتے ہیں.
جی
اگر آواز کے ساتھ رو رہے ہیں تو قطعاً نماز باطل ہے.
صحیح.
اگر بغیر آواز کے رو رہے ہیں دنیاوی امور کے لیے، تب بھی بنا بر احتیاط مستحب
جی
نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیے.
صحیح.
لیکن اگر انسان خوف الہی
جی
یعنی عظمت پروردگار عالم کو سامنے رکھتے ہوئے
جی
یا آخرت اور اس طرح کے امور کو، یعنی امور اخروی، یعنی اخروی آخرت کے امور کے جتنے آخرت کے کام جتنے ہیں،
ان کو
قیامت کو یاد کر کے، برزخ کو یاد کر کے، خدا کو یاد کر کے، جہنم کو یاد کر کے، یا حتیٰ یہاں تک کہ اگر مجھے مثلاً کی کسی چیز کو ہمیں خدا نے مطالعہ سے مطالبہ کرنا ہے اور وہ شرعی ہے، یعنی اس کی اہمیت بھی شریعت میں اس کی اہمیت بھی ہے،
جی
اس کی یعنی حاجت کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں پروردگار عالم سے، وہ چاہ رہے ہیں
جی،
اور یہ سب چیزیں اگر یاد کر کے انسان رو رہا ہے تو یہ تو کمال ہے،
یعنی اچھا ہے،
اچھا ہے،
حسن پیدا ہو جاتا ہے،
حسن ہے. نماز کا کمال، نماز کب معراج تک پہنچتی ہے؟ زیادہ اس کا عروج ہوتا ہے جب انسان خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھے، اور جتنا خضوع و خشوع ہوگا اسی اعتبار سے انسان
جی
آنسو جو نکلتے ہیں وہ ایک اس کا
جی
وہ ہوتا ہے،
بالکل
جی
سبب
یہ کمال، ہاں سبب ہوتا ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، اور چاہے وہ آواز کے ساتھ ہوں یا بغیر آواز کے ہوں،
اگر آواز کے ساتھ بھی ہے تو نماز باطل نہیں ہے،
نماز باطل نہیں.
اچھا حضور، ایک سوال کیا ہے ہمارے کسی دوست نے، وہ پوچھتے ہیں کہ میرے گھر والے میری شادی اس لڑکی سے کرانا چاہتے ہیں جس سے خود میں بھی چاہتا ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ میرے گھر والوں نے استخارہ دیکھا اور استخارہ منع گیا، اب کیا کیا جائے؟
دیکھیے ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ استخارہ کہاں کرنا چاہیے.
جی
استخارہ طلب خیر پروردگار عالم سے،
جی بے شک،
کہاں ہمیں استخارہ کرنا چاہیے؟
جی
سب سے پہلے شریعت میں ہے، اللہ نے ہر ایک کو عقل دی ہے،
بے شک
عقل سلیم اسی لیے دی ہے کہ آپ فیصلے کریں اپنے،
جی
مشورہ، قرآن نے بھی اس کی تاکید کی ہے، روایت میں ہے کہ مشورہ کریں، جو امور اہم جو ہے کام ہیں
جی
جو بہت مہم زندگی میں کام، شادی بہت مہم یعنی کام ہے زندگی کا،
صحیح
مشورہ کرنا چاہیے.
جی
مشورہ کریں آپ، مشورہ حتماً جو ہے وہ متضاد ہوگا، کوئی کہے گا صحیح ٹھیک ہے، کوئی کہے گا اچھا صحیح نہیں ہے،
لیکن آپ اسی مشورے سے آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے،
پہنچے عقل اللہ نے دی ہے، فیصلہ کریں آپ.
صحیح
اگر عقل یعنی فیصلہ نہیں کر پا رہے، آپ کشمکش میں ہیں، مردد ہیں، آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، وہاں پر استخارہ ہے.
صحیح
اب رہا مسئلہ کہ ہم نے استخارہ دیکھا، منع آ گیا، ہمارا دل بھی چاہ رہا ہے اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں رشتہ ٹھیک ہے
اور سب راضی ہیں،
سب راضی بھی ہیں
جی،
تو استخارے پہ عمل کرنا تو واجب نہیں ہے، چاہے مورد ہو یا مورد نہ ہو، یعنی اس کی جگہ ہو استخارے کی، جگہ نہ ہو استخارے کی،
واجب نہیں ہے.
استخارے پہ عمل کرنا لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے.
صحیح
آپ بہترین طریقہ ہے کہ صدقہ دے کے آپ اقدام کر سکتے ہیں.
جی بالکل.
لہٰذا یہ جو استخارہ ان کا منع آ گیا ہے، ان سے گزارش یہ ہے کہ بہرحال صدقہ دے دیں، صدقہ دینے کے بعد چونکہ آپ کی عقل بھی کہہ رہی ہے شادی کرنے کے لیے، وہاں دل بھی چاہ رہا ہے، گھر والے بھی راضی ہیں، دونوں طرف ہیں سب راضی ہیں، تو مشکل نہیں ہے استخارہ اگرچہ منع ہے.
صدقہ دے دیں، آپ نے فرمایا استخارہ یعنی طلب خیر،
طلب
خداوند عالم سے اس کے لیے خیر کی دعا کریں، خیر کی امید رکھیں انشاءاللہ. تو حضور، ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ میاں اور بیوی، ابھی تو شادی کی بات چل رہی تھی، اب ذرا طلاق کی طرف آتے ہیں، یعنی خدا نہ کرے کہ یہ مورد کسی کے لیے پیش آئے، لیکن سوال کیا گیا ہے کہ میاں اور بیوی جدا رہ رہے ہیں بغیر طلاق کے، طلاق نہیں ہوئی لیکن جدا رہ رہے ہیں، اور کافی دن ہو گئے ہیں اور آپس میں اتنا زیادہ اختلاف ہے کہ ایک دوسرے کی صورت بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو اس صورت میں شریعت کیا کہتی ہے؟
دیکھیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ بہت تاکید کی گئی ہے کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے
جی
تو سب سے پہلے حکم یہ ہے کہ ان کے بزرگان اور ان کے بزرگان دونوں بزرگان اکٹھا ہوں اور فیصلہ کریں,
بے شک
اسی نتیجے پہ پہنچیں.
جی
اس کی بڑی تاکید کی گئی اور بہت بڑا ثواب ہے.
اور ثواب, اور حضور میں نے بھی ایک کتاب میں ایک روایت دیکھی تھی, اس میں یہاں تک ملتا ہے کہ اگر دو مومنوں میں صلح کے لیے جھوٹ بھی بولا جائے تو وہ خداوند عالم اس جھوٹ کو اس سچ سے زیادہ پسند کرتا ہے کہ جس کے ذریعے اختلاف ہو رہا ہو.
مصلحت اسی کہتے ہیں.
جی بالکل, یعنی یہاں پہ جھوٹ بھی جائز ہو جاتا ہے بلکہ وہ خدا کے نزدیک محبوب ہو جاتا ہے. بے شک,
تو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اختلاف کو حل کرائیں بزرگ خاندان کے جو بزرگ ہیں بیٹھ کے. اب رہا مسئلہ ہے کہ بزرگان بیٹھے اور پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا,
جی
دونوں جدا رہ رہے ہیں, یہ وہاں وہ وہاں, بہرحال یہ عورت اس کی بیوی ہے,
جی
اس کے اوپر نفقہ واجب ہے.
نفقہ واجب ہے,
واجب
اس کا خرچ دینا,
خرچ دینا واجب ہے. کب تک؟ اس وقت تک جب وہ, یعنی ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ نفرت ہو چکی ہے کہ وہ اپنے آپ کو شوہر کے حوالے نہیں کرتی ہے,
جی
تو اس کو شریعت میں ناشدہ کہتے ہیں. اگر یہ صورت آ گئی ہے تو ایسی صورت میں نفقہ پھر واجب نہیں ہے اس کے اوپر.
صحیح.
لیکن اگر یہ صورت نہیں ہے
جی
اور دونوں جدا رہ رہے ہیں, وہ بھی یعنی وہ اپنے جسم کو یعنی حوالے کرنے کے لیے راضی ہے,
جی
اس کے اوپر نفقہ واجب ہے اور گنہگار ہیں دونوں, اس لیے کہ کچھ اس کے حقوق ہیں اس کے اوپر,
جی
اور کچھ اس کے حقوق اس کے اوپر ہیں.
صحیح.
حقوق کی یعنی حقوق نہیں ادا کر پا رہے ہیں, جو حق ہے میاں کا بیوی کے اوپر یا بیوی کا جو ہے شوہر کے اوپر, وہ حقوق ادا نہیں ہو پا رہے ہیں.
صحیح.
یہ دونوں گنہگار ہیں.
جی
بہترین طریقہ شریعت نے جو کہا ہے کہ اگر آپ کسی نتیجے نہیں پہنچ رہے ہیں اور الگ رہنا چاہتے ہیں,
جی
تو طلاق,
جی
یہ راستہ جو طلاق کا ہے وہ یہی, اسی لیے شریعت نے بنایا ہے,
جی
کہ اگر دونوں ایک ساتھ نہیں رہ پا رہے ہیں
جہاں پہ کوئی اور راستہ ہی نہ ہو تو وہاں پہ پھر طلاق ہے,
طلاق دے دیں تاکہ وہ بھی آزاد ہو جائے, وہ بھی اپنا جا کے کہیں شادی کر سکے اور یہ بھی آزاد ہو جائے.
بالکل.
لیکن پہلی وصیت اور توصیہ اور نصیحت یہ ہے کہ بہرحال اللہ کے لیے اختلافات کو ختم کر کے باہمی یعنی آپس کی زندگی
بے شک
زیادہ
صحیح فرمایا حضور. انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے کہ یہ بھی اختلافات اور بھی جو آپسی اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. حضور ایک سوال کیا گیا ہے کہ کزن یعنی جو رشتہ دار ہوتے ہیں, چچا زاد بھائی, مامو زاد بھائی اور اس طرح کے جو کزن ہوتے ہیں, وہ آپس میں کیا گلے مل سکتے ہیں جبکہ دونوں کی عمر میں بھی اختلاف ہو؟
دیکھیے ایک مرتبہ یہ ہے کہ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ لڑکی نابالغ ہے,
جی
اگر لڑکی بالغ ہو چکی,
لڑکی نابالغ یا لڑکا نابالغ, اگر دونوں میں کوئی ایک بھی نابالغ ہے,
اگر بالغ ہیں
تب تو کوئی مشکل نہیں ہے.
اگر بالغ ہیں تو جائز نہیں ہے.
اگر بالغ ہیں تو جائز نہیں,
جائز نہیں ہے, نا محرم ہے.
صحیح.
جس طرح پڑوسی اور محلے والی کی لڑکی, محلے والے جو ہے وہ نا محرم ہے,
جی
اسی طرح یہ چچا زاد بہن یا خالہ زاد بہن نا محرم ہے,
جی صحیح,
نہ اس کو حتیٰ جو ہے یعنی یہاں تک اگر چہرہ یا کلائی کے علاوہ دوسرے آسا کو نہیں دیکھ سکتے آپ,
صحیح,
جائز نہیں ہے.
بالکل.
حتیٰ ان اعضا کو, چہرے یا کلائی کو جو ہے ان شہوت کی نگاہ سے بھی دیکھنا حرام ہے, وہ تو سب کا ہے یعنی مطلق ہے,
جی
لیکن بغیر شہوت کے بہرحال اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں صرف چہرہ اور کلائی,
جی
اس کے علاوہ دوسرے اعضا جائز نہیں دیکھنا.
صحیح.
اور ہاں مسئلہ اگر بچی نابالغ ہے,
جی
اگر بچی نابالغ ہے تو صرف ان اعضا کو دیکھ سکتے ہیں جو معمولاً بچیاں نہیں چھپاتی ہیں,
جی
جیسے بال ہے,
صحیح,
چہرہ ہے, ہاتھ ہے, پیر ہیں, اس طرح کی چیزیں جو عام طور سے نہیں چھپاتی ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں,
جی
لیکن جو عام طور سے چھپاتی ہیں,
جی
جیسے جو ہے وہ پیٹ کا حصہ ہے یا پشت کا حصہ ہے,
صحیح,
یہ سب چھپاتی ہیں معمولاً,
جی جی
اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں
نابالغ ہونے کی,
نابالغ ہونے کی صورت میں بھی نہیں دیکھ سکتے.
صحیح. بالکل.
اب رہا مسئلہ گلے لینا یا بوسا,
جی
اگر لڑکی 6 سال کی مکمل ہو چکی ہے,
جی
6 سال کراس کر چکی ہے,
جی
تو اس کو نہ آپ بوسا لے سکتے ہیں,
جی
نہ اس کو گلے لے سکتے ہیں, نہ اس کو گود لے سکتے ہیں.
صحیح.
6 سال
بالغ ہونا بھی ضروری نہیں ہے, 9 سال کی پوری ہو,
6 سال
اگر پورے کر چکی ہے,
6 سال پورے کر چکی ہے, اگر 6 سال کے پہلے ہے تو مشکل نہیں ہے.
صحیح.
چونکہ یہ نامحرم ہے, ہمارے وہاں یہ مسئلہ بہت سنگین ہے,
جی
ہمارے وہاں بڑے بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی گلے ملتے ہیں, خصوصاً جب شادی کے وقت رخصتی ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ بہرحال گزارش یہ ہے کہ ہم کو شریعت پہ عمل کرنا چاہیے.
جی حضور ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مثلاً رشتہ دار ہے وہ لڑکی کے لیے مثلاً کافی زیادہ عمر رکھتا ہے, باپ کی عمر کے برابر کا ہے, 50-55 سال کا ہے مثلاً, اور وہاں پہ وہ ایک مثلاً ایک پیار کرتے ہیں ہمارے یہاں, مثلاً محبت کے طور پہ اس کو وہ کرتے ہیں, بس ان کبھی گلے سے لگا لیتے ہیں یا اس طرح کبھی ملتے ہیں بہت دنوں کے بعد, تو کیا اس میں بھی کوئی مذائقہ ہے؟
پیار محبت بہت اچھی چیز ہے,
جی
لیکن اظہار کرنا, اس کا شریعت نے ایک راستہ بیان کیا ہے.
صحیح.
شریعت نے جو راستہ بیان کیا ہے اس ویسا جو ہے ہمیں پیار کرنا چاہیے اور اسی اعتبار سے ہمیں اظہار کرنا چاہیے محبت کا. لیکن وہ راستے جس کو شریعت نے, اگرچہ عمر میں تفاوت بہت زیادہ ہے, مطلب 50-55 سال کہاں جو ہے وہ 10 سال کی لڑکی ہے,
صحیح
10 سال ہوئی یا 50-55, اس سے بحث نہیں ہے, بحث محرم اور نامحرم کی ہے,
یعنی بالکل جائز نہیں,
بالکل جائز نہیں ہے.
صحیح,
پیار محبت اپنی جگہ ہے
جی,
اگرچہ یہ رشتے بہت محترم ہیں
جی,
ہمارے سوسائٹی میں ہمارے کلچر میں بہت محترم رشتے ہیں,
بالکل,
اور یہ تقریباً بہن کی طرح مانتے ہیں, ماننا جاننا ہے جی, یہ سب الگ چیزیں ہیں.
ہاں بالکل,
لیکن شرعی حدود
جی
اس کا دائرہ بالکل الگ ہے.
ہاں ان کو ہم پامال,
ان کو پامال نہیں کر سکتے ہیں.
صحیح,
محبت الگ چیز ہے
جی,
یہ سب چیزیں الگ ہیں
جی,
لیکن شرعی حدود کو ہم پامال نہیں کر سکتے.
صحیح,
شریعت نے محرم اور نامحرم کا قانون بنایا ہے
جی,
آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں شرعی اعتبار سے
جی,
اگرچہ چچیری بہن ہے, اگرچہ خالہ زاد بہن ہے
جی,
نامحرم ہے, لہذا وہ حدود, وہ قانون جو شریعت نے نامحرم کے لیے لگائے ہیں وہ یہاں بھی آئیں گے,
نافذ ہوں گے, نافذ ہوں گے. بالکل. اچھا حضور, ہاتھ ملانے کا کیا سلسلہ ہے؟ یہ تو گلے ملنے والی بات ہوئی
جی. ہاتھ بھی ملانا, نامحرم سے ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے,
بالکل,
مگر یہ کہ کوئی چیز حائل اگر ہو, کوئی استرار آ گئی, پریشانی آ جائے, کوئی چیز حائل ہے, کپڑا ہے,
کپڑا ہے,
دستانے وغیرہ ہیں, تو
بہت شکریہ حضور, چونکہ بہت یعنی تاکید کی گئی تھی اس کے اوپر اور بہت زیادہ مبتلا بے مسئلہ ہے. حضور ایک سوال کیا گیا ہے, آج ہی پوچھا گیا ہے کہ کیا سفر کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ ایک خاتون ہے زینب انڈیا سے, وہ سوال کر رہی ہے.
دیکھیے قرآن پڑھنے کا تو بہرحال فقرؤوا ما تیسر من القرآن,
بے شک
یہ حکم جو ہے وہ ہر جگہ ہے, چاہے سفر میں ہو یا حضر میں ہو
جی.
بہرحال تو اور اچھا ہے کہ انسان سفر میں ہے, وقت جو ہے وہ اس طرح فالتو چیزوں میں ضائع کرے گا, قرآن پڑھے بہت اچھا. بہرحال قرآن پڑھنا ہر جگہ
صحیح,
ایک مستحسن فعل ہے اور اچھا ہے, اور تاکید کی گئی ہے قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے, تلاوت کرنی چاہیے, تلاوت کرنا بھی ثواب ہے, تا قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے.
بالکل, تو سفر میں بھی کوئی مذاق,
سفر میں بھی کوئی مذاقہ نہیں, بلکہ بہتر ہے,
دوسرے
امور انجام دینے سے بہتر ہے قرآن کی
تلاوت کی تلاوت کریں جی. بالکل. حضور سوال کیا ہے, علی اعجاز صاحب ہیں کشمیر سے, زریبل سے سوال کر رہے ہیں کہ پہلے تو سلام عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں, اس کے بعد کہ اگر غسل کرنے کے بعد شک ہو کہ بدن کے کسی حصے پر پانی نہیں پہنچا ہے تو کیا صرف اتنا ہی حصہ دھونا کافی ہے یا پورا غسل پھر سے کیا جائے گا؟
دیکھیے اگر ہم نے غسل کر لیا
جی,
غسل کرنے کے بعد ہمیں شک ہو رہا ہے, انہوں نے شک کہا ہے
جی, شک کہا ہے,
شک ہو رہا ہے تو کسی چیز کا دھلنا صحیح نہیں ہے,
ضروری نہیں,
آپ کا غسل صحیح ہے,
غسل صحیح ہے
جی, اور نہ فقط غسل, تمام وہ امور
جی,
یعنی اگر انجام دینے کے بعد آپ کو شک ہو رہا ہے تو اس شک کی طرف آپ توجہ نہ دیں
جی.
نماز پڑھنے کے بعد شک ہو رہا ہے نماز صحیح ہے غلط ہے, نماز
آپ صحیح ہے
اس شک کی طرف توجہ نہ دیں.
بالکل.
لیکن اگر یقین ہو گیا ہے آپ کو
جی
کہ میرا جو ہے وہ بعض حصہ جو ہے وہ یعنی چھوٹ گیا ہے, یقین ہے اگر,
صحیح,
اس میں اختلافی مسئلہ یہاں پر آ گیا. اگر یقین ہے آپ کو کہ بعض حصہ چھوٹ گیا ہے تو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہ فتح اللہ ان کے نزدیک جو ہے, جیسے مثال کے طور پر تین حصے ہیں غسل کے, سر ہے, دائیں حصہ ہے, بائیں حصہ ہے,
صحیح,
مثلا بائیں حصے کا اگر کوئی جز چھوٹ گیا ہے, ہمیں یقین ہے کہ یہاں پر پانی نہیں پہنچا ہے
جی,
تو صرف بعد میں اسی کا دھل لینا کافی ہے,
اتنے حصے کا
دھلنا, اتنے حصے کا دھل لینا کافی ہے, وضو آپ کا غسل صحیح ہے.
صحیح,
چونکہ غسل ترتیبی میں ترتیب واجب ہے
جی,
لیکن موالات پے در پے انجام دینا,
مسلسل اس کو
مسلسل انجام دینا,
یہ کے بعد دیگر جس کو کہتے ہیں ایک دوسرے کے بعد, ہاں
یہ واجب نہیں,
صحیح, یہ واجب نہیں,
یہ واجب نہیں
جی.
آپ نے سر دھل لیا, دائیں طرف دھل لیا, بایاں حصہ بھی دھل لیا, تھوڑا سا حصہ باقی ہو, اتنا آپ کا غسل صحیح ہے.
صحیح.
اگر بایاں دائیں حصہ ہو
جی,
دائیں حصہ کا کچھ حصہ چھوٹ گیا ہے
جی,
تو وہ حصہ اور اس کے بعد پھر
بایاں حصہ,
بایاں حصہ پورا,
چونکہ ترتیب ضروری,
ترتیب ضروری ہے.
صحیح.
یا اسی طرح سر کا اگر کچھ حصہ چھوٹ گیا ہے, آپ کو یقین ہے کہ یہ نہیں دھلا ہے,
پھر تو پورا غسل کرنا ہے.
نہیں, صرف اتنا حصہ ضروری نہیں, صرف اتنا حصہ دھل لیں
جی,
چونکہ باقی آپ دھل چکے ہیں.
صحیح.
جہاں پر یقین ہے کہ یہاں پانی نہیں پہنچا ہے
جی,
وہ اتنا حصہ, پھر دائنا حصہ, بائیں حصہ
جی,
یہ ہے ان دونوں کا نظریہ.
صحیح.
لیکن اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ خوئی رحمۃ اللہ علیہ یا غیث السنی حفظہ اللہ کا نظریہ
جی,
یہ ہے
جی,
کہ اگر کوئی حصہ چھوٹ گیا ہے بعد میں آپ کو یقین ہے کہ واقعی یہاں پانی نہیں پہنچا ہے, پھر جی دوبارہ غسل کرنے گیا,
پورا غسل کیا جائے گا دوبارہ جی. شکریہ. حضور سوال کیا ہے, جناب سید محمد شہباز صاحب ہیں سوال کر رہے ہیں کہ روزہ رکھ کر کہاں تک سفر کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے یہ دو چیزیں سفر میں بہت ضروری ہے, یہ کہ آپ کا سفر کون سا سفر ہے
جی,
خدا نہ کردہ, خدا نہ کرے, بہرحال نسجر باللہ,
کہ اگر سفر
خدا نہ خواستہ جی, کہ معصیت کا سفر ہے,
گناہ کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں,
گناہ کے لیے سفر کر رہے ہیں
جی,
یا آپ کثیر السفر ہیں, آپ کا کام ہی سفر کرنا ہے, ڈرائیور ہیں آپ,
ڈرائیور ہیں,
یا ایسی جگہ آپ کی نوکری ہے جہاں یعنی آنا جانا ہے برابر
جی, بالکل,
اس کو کثیر السفر کہیں گے.
صحیح.
تو ایسی صورت میں آپ روزے کی حالت میں پوری دنیا سفر کر سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں.
پوری دنیا بھی سفر کر سکتے ہیں,
آپ کو سفر روزہ رکھنا ہے
جی.
لیکن اگر آپ نہ یعنی
گناہ کا سفر بھی نہیں ہے اور
کثیر السفر بھی نہیں ہے آپ
جی,
تو وہ جو حدود معین کیے گئے ہیں وہ ہے 8 فرسخ
جی.
8 فرسخ یعنی تقریباً ہو جائے گا 44 کلومیٹر. چونکہ ایک فرسخ جو ہے 5.5 تقریباً 5.5 کلومیٹر ہوتا ہے.
صحیح.
جی. اگر اس کے اندر اندر آپ سفر کر رہے ہیں مثلا
جی.
7 فرسخ میں
جی.
آنا جانا دونوں آپ کا 7 فرسخ ہے.
صحیح.
تو مشکل نہیں ہے, آپ روزہ صحیح ہے اور نماز بھی آپ پوری پڑھیں گے
جی.
یعنی آپ سفر کر سکتے ہیں
جی.
لیکن اگر 8 فرسخ یا 8 فرسخ سے زیادہ ہو رہا ہے سفر آپ کا
جی,
تو ایسی صورت میں آپ کی نماز بھی قصر ہے
جی,
اور آپ کا روزہ بھی آپ نہیں رکھیں گے.
ہاں, روزہ نہیں رکھ سکتے,
نہیں رکھ سکتے
جی بالکل. یعنی بس 8 فرسخ کے اندر اندر جا سکتے ہیں.
البتہ یہ جو ہے آنا جانا دونوں 8 فرسخ ملا کے ہو, یعنی 22 کلومیٹر آنا 22 کلومیٹر جانا 44 کلومیٹر ہو جائے گا اگر ایسا ہے.
صحیح.
اس میں بھی تھوڑا سا اختلافی ہے, دونوں برابر کہوں یعنی 22 کلومیٹر جانا 22 کلومیٹر آنا, یا بسرنی کی کم ہو جانا آنا زیادہ ہو
جی,
یہ بھی تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے. لیکن بہرحال
ہاں کل یہ ہے کہ 8 سے کم کم ہونا چاہیے آنا جانا دونوں.
چونکہ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کے وہاں کی اگر آپ کے جانے میں 3 فرسخ ہے
جی,
آنے میں 5 فرسخ ہے مثلا, ملا کے 8 فرسخ ہو رہے ہیں, تو آپ کی نماز قصر نہیں ہے. لیکن اور دوسروں کے وہاں ہے کہ اگر برابر برابر کہے یا کم زیادہ کا چاہے اتنا ہے, تو آپ جو ہے وہ جو ہے نماز بھی آپ کی پوری ہو قصر ہوگی اور جو ہے روزہ بھی آپ نہیں رکھ سکتے
جی بالکل.
اب یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ سفر کب کر رہے ہیں, ظہر کے پہلے یا ظہر کے بعد, یہ بھی اس میں تفقیق ہے
جی.
کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں ظہر کے پہلے سفر کا ارادہ ہے
جی,
ظہر کے پہلے سفر کرنا چاہتے ہیں تو حد ترخص پہ آپ جو ہے افطار کریں گے. حد ترخص کے پہلے آپ گھر سے کھا پی کے چلیں
جی,
کفارہ دینا پڑے گا,
کفارہ دینا پڑے گا
بالکل. اور لیکن اگر ظہر کے بعد آپ نکل رہے ہیں
جی,
تو اس دن کا روزہ مکمل کرنا ہے آپ کو, ماہ مبارک
جتنی دور جائیں,
چاہے جتنی دور جائیں, چونکہ ماہ مبارک کا مسئلہ ہے
جی,
ہے نا, روزہ تمام کرنا ہے
جی بالکل.
اسی طرح واپسی میں اگر واپس آ رہے ہیں
تو ہم گزارش کریں گے شہباز صاحب سے کہ اگر اس کی تفصیلات چاہیے آپ کو تو آپ پھر سے ہمیں میسج کیجیے, انشاءاللہ تفصیلات بھی آپ کو دیں گے. چونکہ ابھی ہمارے پاس سوالات بہت ہیں اس لیے آپ اجازت دیجیے. دوسرا سوال حضور, ابھی سوال پوچھا گیا جو آپ گفتگو کر رہے تھے, یعنی گلے ملنے والی بات جو تھی یا ہاتھ ملانے والی بات جو تھی, تو پاکستان سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا ایک بھائی اپنی بہن کے گلے مل سکتا ہے, شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے بہن اور بھائی کا رشتہ؟
بہن بھائی چونکہ محرم ہے
جی,
یہ رشتہ بہن بھائی کا محرم ہے.
محرم یعنی وہ افراد جن سے شادی نہیں کی جا
شادی نہیں کی جا سکتی
جی بالکل,
وہ مل سکتے ہیں, مشکل نہیں.
یعنی ماں بیٹے کو گلے لگا سکتی ہے, بہن بھائی
لگا سکتے,
کوئی مشکل نہیں,
مشکل نہیں
جی بالکل.
بہت شکریہ. شہوت کی نگاہ نہ ہو, شہوت کی نگاہ مطلق
وہ تو کسی بھی چیز کے لیے, وہ ایک الگ چیز ہے, اس تو کسی بھی چیز کو حرام کر دیتی ہے جی بالکل. ایک سوال کیا گیا ہندوستان سے, کہتے ہیں کہ کیا یعنی ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو کیا ہم بینک یا جو یعنی بیمہ ہوتا ہے انشورنس وغیرہ, تو کیا ان کا پروفٹ ہم استعمال کر سکتے ہیں؟
دیکھیے ہندوستان ہے بلاد کفر میں اس کا شمار ہے
جی,
یعنی اسلامی حکومت نہیں ہے.
صحیح.
وہاں پر جو بینک سود دیتا ہے اس کو بھی لے سکتے ہیں
جی,
کھا سکتے ہیں جائز ہے. یہ اسی طرح جو ہے بیمہ اس کا سود لے سکتے ہیں جائز ہے,
کوئی مشکل نہیں ہے. ایک سوال کیا گیا حضور کہ کیا غیر سید سیدانی سے شادی کر سکتا ہے یا برعکس, یعنی ایک سید ہے یا غیر سید ہے, تو دونوں یعنی لڑکا سید ہے لڑکی غیر سید ہے یا لڑکی سید ہے لڑکا غیر سید ہے, تو وہ کیا حکم ہے شرعاً اس کا؟
کہ شرعی اعتبار سے ایک مرتبہ شرعی ہے, ایک مرتبہ یعنی عرف ہماری کیا کہہ رہی ہے
جی,
کلچر
جی.
شرعی اعتبار سے کوئی مشکل نہیں ہے
جی,
ایک سید یعنی غیر سید سے شادی کر سکتا ہے
جی,
یا غیر سید سید سے شادی کر سکتا ہے, چاہے عورت ہو یا مرد یا مرد,
کوئی مشکل نہیں ہے
شرعی اعتبار سے, مشکل نہیں. یہ اصل میں یہ چیز یہ صرف ہمارے ہندوستان پاکستان میں یہ چیز ہے, ورنہ ایران میں الحمدللہ دیکھ ہی رہے ہیں آپ, یعنی سیرت بھی ہے, وہ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سیرت ہے کہ شادیاں جو ہے وہ معمولاً ہوتی تھیں سید غیر سید میں
جی.
خود بہت سے آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ گرامی جو ہے وہ غیر سیدانی ہیں,
تباس
کنیز ہیں. حتی علماء کی سیرت یہ رہی ہے, مثلاً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے داماد ہیں آپ دیکھ لیں
جی جی,
غیر سید ہیں, یا عید اللہ رسما گل بیگانی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد وہ بھی شیخ ہیں جی. مشکل نہیں ہے اس طرح کی چیزیں
جی بالکل.
شریعت یہ اصل میں ایک تاریخی اس کا پس منظر ہے, چونکہ ٹائم نہیں ہے ورنہ میں اس کو بیان کرتا
جی جی,
ٹائم
جی
نہیں ہے, اگر کہیں تو بیان کروں
نہیں ابھی, آج نہیں آج گنجائش نہیں ہے, انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اگر ضرورت ہوگی تو وہ پوچھیں گے, انشاءاللہ جواب دیں گے. حضور سوال کیا گیا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اچانک لائٹ چلی جاتی ہے, اس صورت میں ہم اگر سجدہ کریں تو کیا ہماری نماز صحیح ہے؟
نماز پڑھ رہے ہیں آپ, اس میں لائٹ اور یعنی اجالے اور اندھیرے کا کوئی اس میں ربط نہیں ہے, نماز آپ کی صحیح ہے, سجدہ بھی کر سکتے ہیں آپ, نماز پڑھ رہے ہیں لائٹ چلی گئی ہے, آپ نماز پوری کریں, مشکل نہیں, نماز صحیح ہے.
حضور بہت مختصر طور پر ایک سوال اور میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ پوچھا گیا ہے کہ خامنائی صاحب کے نزدیک نماز جمعہ میں شرکت کی خاص تاکید کی گئی ہے, مگر ایسی جگہ کے جہاں پر نماز جمعہ اپنے تمام شرائط کے ساتھ نہ ہو رہی ہو, کیا وہاں پر بھی یہی تاکید موجود ہے اور ہمیں شرکت کرنی ہے, کیا حکم شریعت؟
ان کی تاکید جو ہے نماز جمعہ, صحیح ہے, نماز جمعہ ہو رہی ہو, یہ جو نماز جمعہ ہو رہی ہے نماز جمعہ نہیں ہے, باطل ہے. یہ جو تاکید اتنی زیادہ ہے کہ نماز جمعہ میں شرکت کرنی چاہیے, اس نماز جمعہ میں جو نماز صحیح طریقے سے انجام پا رہی ہو.
جی,
لیکن ایک مرتبہ نماز ہی غلط طریقے سے ہو رہی ہے, یا فاصلے کی رعایت نہیں کی جا رہی ہے, یا اور دوسری مشکلات ہیں, ایسی صورت میں شرکت اصلاً صحیح نہیں ہے, شرکت کرنا ہی نہیں چاہیے.
جی بالکل,
چونکہ ہمارے وہاں بھی یہ مشکل ہے, بعض وقت فاصلے کی رعایت نہیں ہے, بغیر فاصلے کی رعایت کے دو نماز جمعہ ہو رہی ہیں, اس میں کسی میں شرکت نہیں کرنا چاہیے ہمیں,
بالکل,
دونوں میں مشکل ہے.
جی بالکل. حضور ایک سوال کیا ہے بھی عروج نقوی صاحب نے پاکستان سے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یونیورسٹی میں نامحرم سے باتیں کرنا, یعنی اس میں بھی شرعاً مشکل ہے, یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں وہاں پر نامحرم سے باتیں کرنے کا کیا
مسئلہ؟ مسئلہ جو ہے یونیورسٹی یا جو ہے دوسری جگہوں کا نہیں ہے, محرم اور نامحرم کا مسئلہ ہے.
جی
صحیح ہے, جہاں تک بات کرنا صرف ہے, بات کرنا اگر شہوت کی نگاہ نہ ہو تو مشکل نہیں ہے, بات کر سکتے ہیں, بات کرنے میں مشکل نہیں ہے, لیکن یہ بات اگر مقدمہ کسی اور چیز کا بن رہی ہے, حرام میں مبتلا ہونے کا مقدمہ بن رہی ہے, تب ایسی صورت میں جائز نہیں ہے, ورنہ بات کرنا مشکل نہیں ہے, بات کر سکتے ہیں.
جی حضور, ابھی سوال کیا ہے محمد ثقلین صاحب نے پاکستان سے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ عقد موقت کے بعد یعنی متا کے بعد کیا اسی سے عقد دائم کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال کیا ہے اور سوالات کا سلسلہ چل رہا ہے, بہت سوالات کر رہے ہیں, دیکھیے ہم کہاں تک پہنچتے ہیں.
جی کر سکتے ہیں, مشکل نہیں ہے, بہت اچھی چیز ہے, اچھی چیز.
جی ہاں, خیر معاف کیجیے گا, مجھے بتایا گیا وقت ہمارے اختتام کو پہنچا, آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, یہاں پر آپ سے خدا حافظی کریں گے, بہت شکریہ, خدا حافظ. ناظرین, آپ تمام کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ اس طرح سے اپنے پروگرام کو پسند کرتے ہیں اور اس طریقے سے سوالات بھیج کر سبب بنتے ہیں کہ پوری دنیا تک جواب پہنچایا جائے. اسی طریقے سے اپنے پروگرام کو اور بہتر بنانے میں ہماری مدد کیجیے. اب آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, اگلے پروگرام میں آج کے دن اسی وقت ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ, فی امان اللہ.